الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال الله تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى سمع شهید وقال الله تعالى ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز علماء کرام, عزیز طلباء اور بزرگوں اور دوستو, ماشاء اللہ بہت اچھا مجمع ہے جس میں علماء کرام بھی موجود ہیں, طلبہ بھی موجود ہیں اور عام حضرات بھی ہیں. اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سب کے لیے ضروری ہے, میرے لیے سب سے پہلے, باقی سب حضرات کے لیے ضروری ہے. اس وجہ سے ادھیانی کے لیے اس پر بات کرنی پڑتی ہے. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, اس وجہ سے مسلسل یہ بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ جل شانہ نے ہمیں کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں اور اس پر اللہ پاک کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور اس کا پھر ہمارے ساتھ حساب بھی ہوگا. اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہو یا اس کے بارے میں یاد دہانی نہیں ہو تو وہ چیزیں ہم سے ضائع ہو سکتی ہیں اور پھر حساب میں ہمارے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اس وجہ سے بار بار اس کا تذکرہ ضروری ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیں, ہم چونکہ دنیا کے ماحول میں ہوتے ہیں تو دنیا کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور دنیا کی طرف جو دعوت ہے وہ چیزیں خود بخود دے رہی ہوتی ہیں. ہم کسی اچھے کار کو دیکھیں, اچھے مکان کو دیکھیں, یا کسی کی اچھی حالت کو دیکھیں, تو یہ سب دعوت ہے. ہمارے نفس کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایسی چیزیں میسر ہوں. اگر میسر نہ ہو تو اس پہ شکایت اور بے صبری کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, حرص کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ بجائے کہ ہم حلال چیزوں کو اختیار کر لے حرام چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ مسلسل دنیا کی دعوت موجود ہے. اب اس میں اللہ پاک کی طرف جو دعوت ہے وہ باقاعدہ اتنا ہونا چاہیے کہ کم از کم اس کا مقابلہ تو کر سکے, اس کے شر سے تو ہم بچ سکیں. لہذا ایسی چیزوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کمال ہے تمہیں, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی, یہی بات ہی کرتے ہو, ہر جگہ یہی بات کرتے ہو. تو ہم کہتے ہیں ہاں ضرور. اب مثال کے طور پر ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں, نہیں کھاتے. اگر کوئی کہتے بھائی روزانہ ہی کھانا کھاتے ہو, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں کرتے ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی کھانے کی ہمیں ضرورت ہے, بغیر کھانے کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اسی طریقے سے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچے تو ہماری وہ زندگی ضائع ہو سکتی. بات لمبی نہیں کرنی, صرف اہم باتوں پہ توجہ کرنی ہے, کیونکہ آدھے گھنٹے میں یہ ساری بات پوری کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش فرمایا اور وہ نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ بے تحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں. تو وہ یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ پاک نے ایسا محفوظ فرمایا ہے، ایسا محفوظ کیا ہے کہ جزوی باتیں تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہیں، بلکہ بعض باتیں جو دوسرے لوگوں کی انسان جان ہی نہیں سکتا، بلکہ جس کا جاننا شاید ناجائز ہو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے سامنے کر دیا ہے. اس لیے اللہ جل شان نے تین گروہ مبعوث فرمائے جو ان کی حفاظت کے لیے تھے. پہلا گروہ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو گھر والے نہیں تھے، باقی اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی سفر رزل کی وہ محفوظ کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی باتیں محفوظ کر لی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص باتیں محفوظ کر لی جن کا کسی اور کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. ان میں بالخصوص حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقریباً نصف علم ان کے پاس تھا. تو یہ کیا بات ہے کہ اس وقت صحابہ کرام باقاعدہ آتے تھے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے تھے. اور ایک دفعہ ایک صحابی پوچھ رہے تھے اور شرما رہے تھے کہ میں بات کیسے پوچھوں، تو اما جی نے فرمایا کہ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تم آرام سے پوچھو، میں جواب دوں گی. اور پھر انہوں نے پوچھا، انہوں نے پورا جواب دے دیا. تو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ کر لی. پھر اللہ جل شانہ نے ایسے انتظام کر دیا کہ انہوں نے جو محفوظ کر لیا تھا ان کو امت تک پہنچانے کے لیے دوسرا گروہ وجود میں آ گیا، کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا. یہ محدثین کرام تھے، انہوں نے باقاعدہ صحابہ کرام سے ان احادیث کو سنا اور ان کو محفوظ کر لیا. اس میں پھر محدثین کی اپنی اپنی تحقیق اور اجتہاد کی بات کی. بعض حضرات نے وہ احادیث شریف جمع کیے جو بالکل ہر طریقے سے صحیح تھے، یعنی اس میں تمام راوی ثقہ تھے اور اس کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی جس پر کوئی بات کی جا سکے. انہوں نے محتاط طریقے سے ان کو جمع کیا، اس احتیاط کا تقاضا کی وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ کہ وہ احادیث شریف صحیح احادیث شریف کہلائیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ہاں جی اس طرح سے ستہ کی جو دوسری کتابیں ہیں موطأ امام مالک، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ احادیث شریف کی کتابیں مدون ہو گئی. کچھ حضرات کے اوپر اللہ پاک نے یہ بات کھولی کہ اگر ہم تشدد کریں گے اور زیادہ سختی کریں گے تو ممکن ہے کوئی ایسی بات جو واقعی موجود ہو لیکن اس کی روایت کا طریقہ اتنا زیادہ مستند نہ ہو لیکن بات صحیح ہو. بھائی کبھی کسی نہ کسی وقت ایک مجہول شخص سے بھی تو صحیح بات پہنچ سکتی ہے نا. مثلا میں جا رہا ہوں ادھر، راستے میں مجھے کوئی کہہ دے کہ آگے ٹریفک بلاک ہے، کیا اس کو میں جانتا ہوں گا؟ پھر میں کیا کہوں گا؟ نہیں تجھ کو تو میں نے تیری روایت صحیح نہیں ہے. اور میں آگے چلا جاؤں، آگے کوئی اور شخص مجھے کہہ دے کہ آگے روڈ بلاک ہے، میں کہتا ہوں بھائی تجھ کو میں نے تیری بات کیوں مانوں. اور میں آگے چلا جاؤں اور آگے پہنچ کے پتہ چلے کہ واقعی ٹریفک بلاک ہے. اب بتاؤ، تو کیا ضروری ہے کہ جس شخص کو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اس کی بات غلط ہی ہوگی؟ صحیح بھی ہو سکتی ہے نا. تو ان حضرات نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھول روایت کی بات جو ہے وہ تو صحیح بات، صحیح حدیث نہیں ہوئے ہوتی، لیکن اس کے باوجود صحیح بات تو ہو سکتی ہے، امکان تو ہے. لہٰذا کہیں ہمارے سختی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی باتیں رہ نہ جائیں. تو انہوں نے کمزور روایت کو بھی جمع کیا، جن میں بڑے بڑے علماء جیسے علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وجود حضرات انہوں نے جمع کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یہ اس طریقے سے حفاظت کی. اب اس بعد میں علماء کرام نے اس پر بحث کی کہ آخر ہم ان کو جو صحیح روایت ہے اس کو تو احکامات میں استعمال کر سکتے ہیں، جو ضعیف روایت ان کے ساتھ کیا کرے. تو علماء کرام نے کہا کہ اس کو ہم فضائل کی جو ہے مطلب استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ فضیلت میں عمل تو پہلے سے ثابت ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی کہہ دے کہ 25 نمازوں کا ثواب ہے جماعت کا, دوسرے کہتے 27 کا ثواب ہے, اور کوئی اللہ کے راستے میں جائے تو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے. اب اس 49 کروڑ کی دلیل اتنی مضبوط تو نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو شوق ہو جائے اور وہ چلا جائے اور واقعی اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب مل جائے, امکان تو ہے نا, امکان تو ہے. وہ نہیں ملا تو 25 تو گیا نہیں نا, 27 تو گیا نہیں, کیا اس میں کبھی ہو جائے گی؟ اس سے تو فرق نہیں, کیونکہ اصل حکم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, تو اس کا صرف فضیلت کے لحاظ سے تو اس کا فائدہ ہوگا. لہذا علماء کرام نے اس کی تخصیص فرمائی کہ جو مسائل ہے اس میں تو صحیح حدیث, اور جو فضائل ہے اس کے اندر ضعیف روایات بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک اصول بن گیا الحمدللہ. اب جیسے فضائل اعمال کتاب ہے اس میں ہر قسم کی روایت موجود ہے, لیکن آج کل ایک عجیب دور آ گیا ہے, اللہ پاک ہمیں معاف کر دے, عمل کرنا نہیں ہوتا, اس کے لیے بہانے تلاش کرنے ہوتے. اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو اور ساتھ ایک ضعیف روایت بھی اس کے حق میں ہو تو قرآن کی آیت کو نہیں دیکھو ضعیف روایت کہتے ہیں, نہیں نہیں تو ضعیف ہے. خدا کے بندے جو چیز قرآن سے ثابت ہے تو اس کو آپ ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں البتہ یہ کہ ضعیف روایت بھی اس کے ساتھ شامل ہے, وہ صرف شوق بڑھانے کے لیے. مثلا ذکر, کیا خیال ہے ذکر ضعیف حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میں نے کوئی ضعیف روایت بیان کی؟ قرآن ہے. وذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبح بکرۃ واصیلا, کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو, یہ تو قرآن ہے نا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں غلط پڑھوں تو بالکل مجھے ٹوک لینا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک کائنات کے تخلیق میں اور دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ذکر کس کن کا آیا؟ عقل مندوں کا. اب اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں کہ عقل مند کون لوگ ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم, وہ لوگ عقل مند ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. ويتفكرون في خلق السماوات والارض, اور کائنات کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا. سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, پس ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. لوگ قرآن میں غور و فکر پہ ثواب تو سمجھتے ہیں, ٹھیک وہ بھی صحیح, کیوں نہیں, قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر فی القرآن اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں کون سی چیز میں غور و فکر کا فرمایا؟ ہاں کائنات کے تخلیق میں غور و فکر. اس میں فزکس میں غور کر لو, اس پر بھی اجر ملے گا. کیمسٹری پر غور کر لو, اس پر بھی اجر ملے گا. میتھمیٹکس پر غور کر لو, اس پر بھی اجر. لیکن ذکر کے ساتھ ہو تب, سمجھ میں آئی نا بات, ذکر کے ساتھ ہو تب. ستاروں پہ غور کر لو, بادلوں پہ غور کر لو, پانی کے چلنے پہ غور کر لو, ہواؤں کے چلنے پہ غور کر لو, لیکن ذکر کے ساتھ. ذکر کے ساتھ نہیں ہوگا تو ذہنی عیاشی, ذکر کے ساتھ نہیں ہوگا تو ذہنی عیاشی, ذکر کے ساتھ ہوگا تو نور معرفت. اس کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتا ہے, یہ معرفت ہے. وہ معرفت کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. یہ معرفت ہے, یہ معرفت اشیاء کہلاتا ہے. سبحانک اے اللہ تو پاک ہے, یہ معرفت الہی کہلاتا ہے. اس پہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں, آپ حضرات ذرا تھوڑا سا غور کرنا شروع تو کر لیں. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات شریف پڑھیں, جو عارف تھے. سبحان اللہ, حضرت نے سے اتنی باتیں نکالی ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. یہ معرفت کی باتیں ہیں. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا, یہ ان چیزوں کی جو موجودگی اللہ جل شانہ کی وجودی تجلی کے ساتھ جو آئی ہے, تو اس کے اندر غور کر لو. اور یہ سبحانک جو علیحدہ آیا ہے اس پہ غور کر لو. کائنات موجود ہے لیکن کائنات کا اثر اللہ پر کچھ نہیں, اللہ پاک سبحان ہے, سبحانک. سمجھ میں آئی نا بات؟ حضرت نے بہت سارے مسئلے نکالے ہیں, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہوں. اور معرفت کیا ہے؟ لوگ کہیں گے بھائی ان باتوں میں ہم کیوں پڑھے. پھر پوچھ لو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عارف کی دو رکعت کی نماز غیر عارف کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوتا ہے. عارف کی دو رکعت کی نماز غیر عارف کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوتا ہے. پتہ چل گیا نا. چلو اگر آپ کہتے ہیں مانتا ہوں سب کی بات نہیں مانتا ہوں تو پھر حدیث شریف سنو. حدیث شریف سنو. حدیث شریف میں آتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے, آدمی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, دینی اعمال کرتا ہے, لیکن ان کو اجر بقدر عقل ملتا ہے. الا بقدر عقلی, الا بقدر عقلی, اس کو اجر کس طرح ملتا ہے؟ عقل کے مطابق ملتا ہے. تو عقل یہاں سے, عقل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں مراد معرفت. تو جس کو جتنے درجے کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنی درجے کے اس کو اجر ملتا ہے. اب معرفت ضروری ہو گیا نا. آگے بات سنو. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر صحابی ہے جن کی قرآن فہمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی, وہ فرماتے ہیں اے یعرفون, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے پہچانے, اللہ تعالیٰ اللہ کو پہچانے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ رب کو پہچاننا. کائنات کی مطلب جو ہے نا انسانوں کے اور جنوں کی پیدائش کس لیے ہوئی ہے؟ عبادت کرے یعنی اپنی رب کو پہچانے. جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے انہوں نے رب کو نہیں پہچانا. جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ محض عبادت پر آ گئے, یہ بھی رب کی پہچان ہے لیکن بنیادی لیول کا. اور ایک اس عبادت کے اندر جو جان آ رہی ہے تو وہ اصل میں اس معرفت کے اندر جو جان ہے اس کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آپ ایک عام آدمی سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے انسانیت کا حق ہے آپ اس کے ساتھ اچھے درجے کی بات, لیکن آپ کو پتہ چل گیا یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کیا بات کریں گے؟ کیسے بات کریں گے؟ تو ساری چیز تبدیل ہو جائے گی نا. یا آپ کو اس کے ساتھ دنیا کا کوئی کام ہے؟ ایک دفعہ میں گیا تھا, ہمارے کزن بیمار, اس کو کینسر تھا, میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب, میں بات کرتا تھا میری بات کی توجہ نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر, اور جب وہ بات کرتا اس کی طرف فل توجہ ہوتی تھی, کیونکہ ڈاکٹر تھے وہ مریض تھے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حالانکہ میں بھی کزن تھا اور میں اس سے زیادہ قریب تھا, لیکن بہرحال چونکہ اس کو زیادہ توجہ اس طرف اس لیے تھی کہ مریض تھا, تو مریض کو زیادہ توجہ ڈاکٹر کی طرف ہوتی ہے نا, اور مفت ڈاکٹر کی طرف کیوں نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے دنیا کا اس کی طرف بھی توجہ زیادہ ہوتی ہے, یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کی طرف بھی توجہ زیادہ ہوتی ہے. مقصد میرے یہ معرفت کی بات ہے. جب اس کو کسی کو پتہ نہیں ہو وہ اس کو ضائع کرے گا, اور جب پتہ ہوگا تو پھر ظاہر مطلب ہے کچھ کے رفت. تو معرفت کو حاصل کرنا یہ اس لیے تاکہ اللہ پاک کے بندگی کا حق ادا کر سکے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر سکے. تو حضرت مجاہد صاحب فرماتے ہیں معرفت سے سبحان اللہ عبادت میں جان آتی ہے, عبادت سے معرفت بڑھتی ہے, معرفت سے عبادت میں جان آتی ہے, عبادت سے معرفت بڑھتی ہے, وہ یہ سلسلہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے. عبادت معرفت کو بڑھاتا ہے, معرفت عبادت کو بڑھاتا ہے. جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے عبادت کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور معرفت کامل ہو جاتی ہے, اور اس کامل معرفت کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, اور اس کا مقام اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے جو اس معرفت کے مطابق. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ چلانا چاہیے ہمیں سلسلہ چلانا چاہیے, معرفت بڑھانا چاہیے. معرفت کیسے بڑھتی ہے بھائی؟ معرفت کیا ہے؟ حجابات کی وجہ سے معرفت کم ہوتی ہے. مثلا ایک چیز ہے مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں نا, اب اس کے اوپر پردے ہیں تو جتنے جتنے پردے کم ہوتے جائیں گے مجھے وہ چیز واضح ہوتے نظر آ جائے گی. تو یہ پردے کون سے ہیں؟ یہ تین قسم کے پردے ہیں, بہت زیادہ ہیں لیکن ہیں تین قسموں کے, تین قسم کے پردے ہیں. پہلا پردہ ہمارا آنکھوں کے اوپر نفس کی پٹی ہوتی ہے, ہمارے نفس کے حجابات. نفس کے حجابات کون سے ہیں؟ تین بڑے بڑے حجابات ہیں. تین بڑے بڑے حجابات. پہلا حجاب بڑا بننے کا شوق, دوسرا حجاب لذتوں کو حاصل کرنے کا شوق, تیسرا حجاب مال کو زیادہ کمانے کا شوق. جس وقت مال کی محبت ہوتی ہے تو کوئی ولی اللہ بھی اگر اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس سے بات کرنے کا اس کو موقع نہیں مل سکتا. کیوں؟ مال میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے, مال میں نقصان ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہے, حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اذان ہو رہی ہے لیکن اس کا گاہ گائے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے گاہ کو نمٹا دو پھر اس کے بعد. حجاب ہے یا نہیں؟ تو مال کا بھی حجاب ہے اور ساتھ ساتھ بڑا بننے کا شوق بھی ایجاد ہے. لذت ہو, او ہو, کبھی فلاں پکنک, کبھی فلاں پکنک, کبھی فلاں کھانا, کبھی فلاں کھانا, کبھی یہ کپڑے, کبھی وہ کپڑے, یہ سارے حجابات ہیں. کبھی گاڑی حجاب, کبھی مکان حجاب, یہ سارے حجابات ہیں. اب یہ حجابات جیسے جیسے اٹھتے جائیں گے اتنے اتنے نفس کی آنکھوں سے پٹی اترتی جائے گی, چیز صحیح اور واضح طور پہ نظر آئے گی. تو نفس کے حجابات کو دور کرنے کا الگ انتظام ہوتا ہے, الگ انتظام ہوتا ہے. پھر دل کے حجابات, دل کے حجابات کیا ہے؟ نفرتیں اور محبتیں, ایمان اور کفر. ایمان روشنی ہے, کفر ظلمت ہے, حجاب گناہ. یہ حجاب ہے, دل کے حجاب ہے. دیکھو جس وقت انسان کوئی گناہ کرتا ہے, انسان جس وقت کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لیا وہ داغ دھل گیا, نہیں توبہ کیا تو دوسرا داغ لگ گیا, نہیں توبہ کیا تو تیسرا داغ لگ گیا, چوتھا داغ لگ گیا. جتنے جتنے داغ لگ رہے ہیں وہ حجابات کو بڑھا رہے ہیں. اب اس کو توبہ کی توفیق کم ہوگی. پہلے وقتوں میں توبہ کی توفیق زیادہ ہوتی ہے. مثلا کوئی شخص ہے وہ نیا نیا گناہ کر چکا, اس کو اتنا یکدم محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ سے وہ گر گیا, اس کو توبہ کی توفیق زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب بعد میں گناہوں کے اوپر جرت ہونے لگتی ہے پھر بعد میں اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے بس. حدیث شریف میں آتا ہے جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر گیا. جب تک وہ رو دو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے اس وقت تک اس کو تسلی نہیں ہوتی. وہ جو فاسق ہوتا ہے منافق ہوتا ہے وہ ایسے جیسے مچھر آیا اور بس کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. تو بہرحال دل کے جو حجابات ہیں وہ یہی گناہ منافقت اور جن کفر. ہاں یہ حدیث یہود کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں. تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہ اللہ بکفر فقلیلا ما یؤمنون. یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں. ہاں وہ غلاف کیا ہے؟ وہ ان کا کفر ہے جس پر ان کی وجہ سے ان پر لعنت ہے اور بہت کم یہ ایمان لانے والے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ کفر بھی مطلب وہ ہے, وہ حجاب ہے. اس طریقے سے گناہ بھی حجاب ہے اور نفرتیں اور محبتیں بھی ایک پارٹی ہے اس کے ساتھ آپ کو محبت ہے. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاست کی طرف میں نہیں آتا, مصلحتن نہیں آتا. میں سیاست کو غلط نہیں سمجھتا لیکن مصلحتن, کیونکہ سارے کام انسان نہیں کر سکتا. سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن سیاست کو جانتا ہوں. آج اب ذرا غور فرمائے, ایک آدمی کسی پارٹی میں ہے, اس پارٹی نے غلط بات کی اور یہ اس کی تائید کر رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ حجاب. اس پارٹی کے محبت نے اس کو اللہ کی محبت سے ہٹا دیا, اس پارٹی کے محبت نے اس کو اللہ کی محبت سے ہٹا دیا, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹا دیا, ان کو اللہ والوں کی محبت سے ہٹا دیا. کتنا بیچارہ محروم ہے. اس طرح نفرتیں, کسی مولوی سے نفرت ہے کسی وجہ سے, دنیائی وجہ سے. اب وہ صحیح بات کر رہا ہے, نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس کے دنیا کیا کوئی آپس میں اتار چڑھاؤ ہے. بھائی اگر وہ کافر بھی ہے, اگر کوئی غلط صحیح بات کرتا ہے آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر کافر آپ کو کہتے ہیں نماز پڑھو کافر, اوئے تو کافر ہے میں کیسے نماز پڑھوں؟ اس نے صحیح بات کی تمہارے لیے. میرے ساتھ ہوا ہے اس طرح. میں جرمنی میں تھا اور میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا رہا تھا, اتنے میں ہمارے پروفیسر صاحب آ گئے. اب چونکہ وہاں نماز کا کافی ٹائم ہوتا تھا, گرمیوں میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے وقت ہوتا تھا عصر کی نماز, پوری عصر کی نماز تھی. تو میں فوراً کھڑا ہو گیا, میں نے کہا سر کیا بات ہے؟ کہتے پہلے آپ نماز پڑھے. میں نے کہا سر میری نماز کا ٹائم 4 گھنٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کے بعد پڑھ سکتا ہوں، آپ ابھی ویسے بلاوجہ کھڑے ہوں. کہ نہیں 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 آپ نماز پڑھیں. میں نے کہا سر ٹھیک ہے، میں نے پہلے نماز مکمل کر اس کے بعد کی. اب میں اگر اس کو کہتا کہ تو کہا پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ سمجھ آئی نا بات؟ بھائی کافر بھی اگر صحیح بات آپ کو بتائے، شیطان بھی اگر آپ کو صحیح بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے، وہ ایک صحابی سے انہوں نے کہا تھا نا اگر آیت الکرسی پڑھو تو میں تم سے محفوظ ہوں، تو آپ سے ہم فرمایا جھوٹے نے سچ کہا، جھوٹے نے سچ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سچ ہو، چاہے وہ کافر بھی کہے چاہے وہ گناہگار بھی کہے، وہ اگر سچ ہے تو اس کو مانو. یہاں پر یہ بات اگر مولوی کے ساتھ لڑائی ہے بس، پھر اگر نعوذ باللہ مثال کو سچ بات بھی بتاتے غلط ہے، یا کوئی اور آدمی ہے، مولوی نہیں ہے، کوئی اور آدمی ہے، وہ صحیح بات کرتا ہے اس بات پر کہ میرے اس کے ساتھ لڑائی ہے یہ غلط ہے، تو یہ بھی حجاب ہے، یہ بھی حجاب ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان حجابات سے نکلنے کے لیے اپنی نفرتوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنی محبتوں کو درست کرنا پڑے گا، ایمان کو درست کرنا پڑے گا، کفر سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے نکلنا پڑے گا، ان حجابات سے دور ہونا پڑے گا، پھر ہمیں صحیح بات نظر آئے گی. اس کے بعد عقل، سبحان اللہ، عقل میں یہ والی بات ہے کہ اگر میں تدبر نہ کروں، سوچوں نہیں، صحیح اندازہ نہ کروں، حجاب ہے، حجاب ہے. اس کے لیے مجھے ان ذرائع کو اختیار کرنا پڑے گا. مختصر میں عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا، مختصر کروں، ان تین چیزوں کا نام عقل، نفس اور دل، ان کے حجابات کو دور کرنا پڑے گا، ان کو صحیح کرنا پڑے گا، تب صحیح بات آئے. کسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو معرفت کہتے ہیں. البتہ نفس کا جو علاج ہے الگ طریقے سے، دل کا علاج الگ طریقے سے، عقل کا علاج الگ طریقے سے، ان کا اپنا اپنے طور پہ علاج ہے. نفس کا طریقہ علاج مجاہدہ ہے، مخالفت نفس. اللہ پاک نے اس نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کو جتنا دباؤ یہ دبتا رہے گا، اور جتنا اپنے سر پہ چڑھاؤ یہ چڑھتا جائے گا. لہذا نفس کی مخالفت جس کو مجاہدہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، بس اس یہی اس کا علاج ہے. مجاہدہ دو قسم کا ہے، ایک شرعی مجاہدہ ہے، ایک اختیاری مجاہدہ ہے. شرعی مجاہدہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. نماز مجاہدہ، یعنی ان الصلاۃ لکبیرتن، مجاہدہ ہوئے نا، مجاہدہ ہے نماز، مجاہدہ ہے کس چیز کے لیے؟ تاکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تاکہ منکرات سے اور جنم. اگر یہ مجاہدہ ہمارا صحیح ہے تو نماز ہی ہمارے اندر تبدیلی لائے گی، لیکن اگر میری نماز غلط ہے تو کیا تبدیلی لائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بزرگوں نے بھی اس سے نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہ بعض دفعہ 60 سال تک لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کوئی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کبھی ان کا سجدہ ٹھیک نہیں، کبھی کوما ٹھیک نہیں، کبھی جلسہ ٹھیک نہیں، کبھی قرت ٹھیک نہیں. تو ظاہر ہے جو بھی فرائض میں خرابی آئے گی تو اس کا نماز تو خراب ہوگا، تو اس کا اثر تو نہیں ہوگا. تو اب نماز میں اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے لیے پہلے کوئی اور مجاہدہ ہوگا جو نماز کو ٹھیک کرے گا نا. جب نماز ٹھیک ہو جائے گا تو پھر باقی چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. تو اختیاری مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ایک کاغذ لے لو اور اس کو اس طرح موڑ لو، نلکی بنا دو، جب کھولو گے تو کیا سیدھا ہو جائے گا؟ یہ سیدھا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس طرف رہ جائے گا. اس کو صحیح کرنے کے لیے اپوزٹ ڈائریکشن میں موڑو، جب آپ کھولو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سیدھا ہو جائے گا. یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جو آپ موڑ رہے ہیں یہ اختیاری ہے. کیوں؟ اگر آپ اتنا ہی زور دیں گے جتنا کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے تو سیدھا نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. تو اگر آپ صرف شرعی مجاہدے پہ رہیں گے تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو مزید مجاہدے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ کم از کم وہ ٹیڑھ جو آپ لا چکے ہیں اس ٹیڑھ کو بھی دور کر سکیں. ایک تو یہ والی بات ہو گئی مجاہدہ. دوسری حدیث، جو دل کے مطلب صفائی ہے وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے صفالہ ہوتا ہے، صفائی کا آلہ ہوتا ہے. دلوں کے صفائی کا آلہ ذکر اللہ، دلوں کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے، تو ذکر کرنا پڑے گا، وہ اصلاحی ذکر. تیسری بات جو ہے نا وہ یہ کہ عقل کا اصلاح، عقل کی اصلاح ذکر اور فکر سے ہوتا ہے. ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، ذکر و فکر سے ہوتی ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوتی، یہ مشائخ کے کہنے سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیمسٹ کا دکان دوائیوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اسی طریقے سے مجھے اگر ساری کتابیں یاد ہیں، اس اصلاحی کتابیں یاد ہیں، لیکن میں اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، کسی شیخ کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر ایسی بات تھی تو حضرت تانوی محمد صاحب حاجی صاحب کے پاس کیوں چلے گئے؟ کیا ان کو معلومات نہیں تھی؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے پاس کیوں چلے گئے؟ کیا ان کو معلومات نہیں تھی؟ کیا حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے پاس کیوں چلے؟ ان کو معلومات نہیں تھی؟ معلومات تو ان سے زیادہ تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نانوتی رحمۃ صاحب سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ حاجی صاحب کے پاس کیوں کیا لینے کے لیے چلے گئے؟ آپ کے پاس تو بڑا علم تھا۔ فرمایا، ہاں ہاں ہمارے پاس علم تھا۔ بڑا عاشقانہ جواب ہے، ہاں ہاں ہمارے پاس علم تھا، ہمیں معلوم تھا، سنترا بھی ہے، کیلا بھی ہے، ککڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، معلوم سب تھے، کہا کوئی نہیں تھا۔ حاجی صاحب کے پاس گئے، ان کو نام معلوم نہیں تھے، چیزیں سارے اس کے پاس تھی، وہ کبھی دے رہے، یہ لے لو، ہم کہتے یہ تو سنترا ہے، یہ لے لو یہ تو ککڑی، یہ لے لو یہ تو کیلا ہے۔ لوگ سمجھے گی مبالغ ہے، مبالغ ہے نہیں بھائی، حقیقت ہے۔ مجھے بتاؤ، صبر کے اوپر کوئی پوری کتاب پڑھے لیکن اس میں صبر نہ ہو، اور دوسرا آدمی صبر کا معنی بھی نہیں جانتا، اس میں صبر ہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کتاب کو جاننے والے سے ہوگا، کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، جس کا صبر ہے۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، صبر بھی، شکر بھی، تقویٰ بھی، رضا بھی، ساری چیزیں معلوم ہوتی، لیکن یہ چیزیں ان میں ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے ایسے حضرات کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ایسے حضرات کے پاس جانا پڑتا ہے۔ مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چلنا پڑا، مولا زکریا رحمۃ اللہ کو بھی چلنا پڑا، ان سب کو چلنا پڑا، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بھی چلنا پڑا۔ تو ہم کون سے باغ کے مولی ہے کہ ہم اس کے پر ٹھیک ہو جائیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے لیے چلنا پڑتا ہے۔ ہاں البتہ یہ والی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے آٹھ نشانیاں وہ ضرور ڈھونڈے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر غلط آدمی کے پاس چلے گئے تو ایمان بھی گنوا سکتے ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ، آج کل ڈاکٹروں میں کتنے ڈاکٹر خراب ہیں، کیا آپ علاج چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے؟ صحیح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو نا، تو صحیح ڈاکٹروں کی نشانی آپ کو آتی ہوں، اسی طریقے سے صحیح پیروں کی نشانی بھی دریافت کر لو۔ یہ آٹھ نشانیاں مختصرا بتاتا ہوں۔ پہلی نشانی اہل سنت والجماعت میں سے ہو، دلیل میرے پاس ہے، وقت نہیں۔ دوسری نشانی فرزین درجے کا علم، تیسری نشانی فرزین درجے کے علم پر عمل، چوتھی نشانی ان کے صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچتا ہو، پانچویں نشانی فیض جاری ہو، یعنی جو لوگ ان کے پاس جاتے ہو تو ان کو محسوس ہوتا ہو کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے، چھٹی نشانی اچھا کسی شیخ کامل سے ان کو علاج، شیخ کامل سے ان کو اجازت حاصل ہو، اور ساتویں نشانی مرمت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو، آٹھویں نشانی ان کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص مل جائے تو ضرور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اور اگر ایسا ابھی تک نہیں ملا، کام شروع کر لو، کام شروع کر لو۔ کام شروع کرنے کے لیے کہتا ہوں، 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 40 دن تک بلا ناغا ایک وقت مقرر کر کے کرو۔ ناغا آپ نے نہیں کرنا، انشاءاللہ اگر آپ پورا کریں گے تو آپ کو اپنے دل میں کوئی تبدیلی محسوس ہوگی۔ اگر آپ اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہو تو ٹیلی فون کر سکتے ہو، ٹیلی فون نمبر آپ کو مل سکتے ہیں، ہمارے پاس ساتھی کے پاس کارڈز ہیں، اس کارڈ کے اوپر ٹیلی فون نمبر بھی ہے اور اس کے اوپر یہ وظیفہ بھی ہے، تو جن ساتھیوں کو چاہیے ہو تو نماز کے بعد مولانا صاحب سے رابطہ کر لے، وہ ساتھی آ جائے گا، ان کو کارڈ دے دے گا، تو پھر آپ ان سے کارڈ لے سکتے ہیں، اس پہ نمبر بھی، اس پہ وظیفہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔